चलिए आगे देखिए, आयत 87 में सात आयतों के बार बार पढ़ने का जिक्र है। कौन सी हैं? वलकद आतैना कसब मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम। जी, सबुल मसानी कहते हैं सूरत को। सूरत फातिहा की तरफ इशारा है, जो हम अपनी नमाजों में बार बार पढ़ते हैं दुआओं में। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम्हें कुरान मिल गया, अब तुम साहिब कुरान हो। और इन आयतों में बड़ा प्यारा असूल है कि जिसके पास कुरान है, क्या इसे दूसरी चीज़ों की तरफ पलट पलट कर देखना चाहिए? बताइए आप। आपको अच्छे से अच्छा सूट मिल गया जो आपने सोचा भी नहीं था, तो क्या आप फिर बेकार किस्म का कोई सस्ता सा जोड़ा दुकान पे हो तो वो देखेंगी? आप कहेंगे, नहीं, मुझे वो मिल गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये कुरान जो इस वक्त भी आपके हाथ में, इसको छुआ करें, प्यार किया करें अपने इस कुरान से। जिसको ये कुरान मिल गया, उसकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। बस इसी के साथ अपने आप को लगा लीजिए। देखिए, एक बच्चा मिलता है शादी के बाद लड़की को, उसी में खो जाती है। इतना सा बाजू पे भी पूरा नहीं आता, उससे आधे बाजू जितना बच्चा, उसमें ही खो जाती है। तो जिसको ये कुरान मिल जाए, 6000 से ज़ायद आयतें, उसको क्या चाहिए? और बस ये देख लीजिए, इससे खूबसूरत चीज़ दुनिया में नहीं है। और वल्लाही ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये कोई इलेक्शन की कंपेन नहीं है कि हमें वोट दो फिर तुम्हारे इस मुल्क को जन्नत बना देंगे। ये सब्ज बाग नहीं है, इट्स रियलिटी बेस्ड। बीमार को बीमारी भूल जाती है इस कुरान को पकड़कर, दुखी का दुख दूर हो जाता है, उदास शख्स की तनहाई दूर हो जाती है, गमजदा का गम दूर होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने वो दुआ सिखाई ना कि अंतजलिल कुरान अलअज़ीम रबी यकल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब गम्मी व हम्मी। और यही है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हमने इस कुरान से लज्जत पाई नहीं, अभी आशनाई नहीं हुई। आशनाई समझते हैं, दोस्ती, फ्रेंडशिप। आप अपनी दोस्त के पास बैठी हों तो आपको वक्त गुजरने का एहसास होता? बीमार हो तो बीमारी चुभती है? तो बस आज एक नियत कीजिए, अल्लाह इस कुरान को मेरा बेस्ट फ्रेंड बना दे। ये दुनिया की तन्हाइयों का, मेरे गमों मेरे दुखों का और मेरी कब्र का साथी बन जाए, मुअन्नस और रफीक बन जाए। बस फिर इसके बाद अब और कुछ नहीं देखना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तुम्हें कुरान मिल गया, अब तुम साहिब कुरान हो। और इन आयतों में बड़ा प्यारा असूल है कि जिसके पास कुरान है, क्या इसे दूसरी चीज़ों की तरफ पलट पलट कर देखना चाहिए? अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने ऊपर रश्क नहीं करते। यहाँ हमसे कहा जा रहा है, कल तक तुम जो दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते थे, जिसके सामने जन्नत होगी, इसको ये दुनिया नहीं बहकाएगी। जितना कुरान अंदर जाएगा, उतना ही दुनियावी चीज़ों से इंसान बेनियाज हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें बेनियाज करते। इसके बाद आयत 91 में क्या है? टुकड़े टुकड़े करने की बात है कुछ, और वो कैसे? अल्लज़ीना जअलुल कुरआन अइदीन। कुरान को टुकड़े टुकड़े करने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कुछ हिस्से पे अमल करना और कुछ हिस्से पर अमल ना करना। जो चीज़ ख्वाहिश के मुताबिक हो, इसको ले लेना, और जो चीज़ ख्वाहिशों से टकराए, इसको छोड़ देना। जी, इसी तरह देखें तो आज हमने भी कुरान को टुकड़ों में किया हुआ है। अल्लाह ताला ने तो उतारी 114 सूरतें, और हमने 5 सूरतों का एक पंज सूरा बना लिया और इसी को पढ़ते हैं। ऐसे है ना अमूमन लोगों का हाल, पूरा कुरान पढ़ें और इसको पढ़ें तो क्या और बात है। लेकिन बाज़ लोग तो महीनों दूसरा कुरान खोलते ही नहीं, तो कुरान को अपनी मर्ज़ी की बजाय ऐसा ही रख ले जैसा अल्लाह ताला ने कहा, इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छी हिदायत मिलेगी। फातिहा से नास तक कुरान है, सच बताऊँ। पूरा हो जाए फिर शुरू कर दें, फिर शुरू कर दें, तरतीब से पढ़ें, आपको ख़जाने मिल जाएंगे। और फिर सूरत का एंड है, अल्लाह के नबी सल्लम को क्या कहा जा रहा है? वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। आखिरी घड़ी तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहो। यहाँ लिख लीजिए, यकीन लफ्ज़ से मुराद मौत है, यानी यकीनी चीज़। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक इमाम थे, ग़ालिबन इमाम अहमद या फिर कोई और नाम था, कहते हैं कि एक दिन सो रहे थे तो इनको गैब से आवाज़ आई कि अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी, اب تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سن کر کہا یہ مجھے کیسے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو تو آخری وقت تک عبادت کرتے رہنے کا حکم تھا، ہو نہ ہو یہ یقیناً شیطان ہے جو مجھے ورغلا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں پھر آواز آئی، اے فلاں تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یعنی دوبارہ دوسرا وار کیا شیطان نے۔ کہتے ہیں پھر میں نے زور سے کہا میں ادھر سے تیرے ہاتھ نہیں آیا، تو اب تو مجھے میرے علم کا دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو علم نہیں بچاتا، اللہ بچاتا ہے۔ تو موت تک کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے یہاں چند باتیں نوٹ کر لیں، مومن کی زندگی میں کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، موت تک کام کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی ریٹائر نہیں ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی نہیں ہوئے، یہ تو موت کے ساتھ ریٹائرمنٹ ہوگی، کام 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 اور آرام قبر میں۔ اور جو کام کے وقت آرام کرے تو پھر سوچئے کہ رزلٹ کے دن شرمندگی اور رسوائی کیسی ہوگی۔ یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا۔ تو یہ تھی سورت ہجر، اب آگے ہے سورت نحل۔ اس سورت کو کیا کہوں، اتنی خوبصورت سورت ہے کہ واقعی سفر کے دوران، اور وہ بھی ایسا سفر جو پہاڑی علاقوں کی طرف ہو، ایسے لگتا ہے کہ آپ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہے ہیں اور سین بدل رہے ہیں۔ بہت ہی روشن دل سورت ہے، کسی نے اللہ کی نعمتوں کو ایک جگہ پڑھنا ہو تو اس سورت کا ترجمہ پڑھ لے۔ اس سورت کا ایک نام سورت النعم ہے، ٹھیک لکھ لیجئے، سورت النعم، نعمتوں والی سورت۔ اس سورت کو پڑھتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور غور کریں جو کچھ ہمارے ارد گرد دکھائی دیتا ہے اور جو کاغذ کے لکھے ہوئے صفوں میں پڑھتے ہیں، کیا واقعی ہم نے عبرت کی نگاہ سے اس کو آتے جاتے دیکھا؟ شروع کی چند آیات میں توحید کی بات ہے، آیت 36 میں طاغوت کی بات ہے، تو وہاں محاسبے کا نقطہ ہے، کیا طاغوت ہماری زندگی سے نکل چکا ہے، کیا ہم اللہ کے بن چکے ہیں۔ سورت فاتحہ میں جو ہم عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کتنا ہی کیوں نہ تڑپ لیں، جب تک کوئی خود اپنی ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ آپ پوری کوشش کر کے بھی دیکھ لیں، جب تک بندہ خود نہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں کرتا۔ آپ یہاں اپنی مرضی سے ہیں؟ کیا آپ میں کوئی ایک سسٹر ایسی ہیں جو کسی کے مجبور کرنے پہ بھیجی گئی ہیں؟ چلیے پہلے دن کسی نے فورس کیا جاؤ، سچ بتائیے جنہوں نے مجبور کیا تھا آج ان پہ پیار آ رہا، جا کے ان کا شکریہ ادا کریں، بندہ اس بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ امام شافعی کا قول ہے کہ انسان کی زندگی کے دو دن بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوا، ڈیٹ آف برتھ، باہر کے ملکوں میں DOB چلتا ہے، آپ صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، آپ کا A to Z سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور دوسرا وہ دن جب یہ پتہ چلے کہ پیدا کیوں ہوا ہوں، پرپز آف لائف، تو وہ قرآن کا دینا۔ تو آپ کبھی ان سسٹرز کو بھولیں گی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو پہلی دفعہ آپ کو ہدایت کی راہ پہ لے آئیں، بعد میں تو پھر آپ کی مرضی ہے چلے نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ راستے دکھاتا لوگوں کو۔ پھر آیت 41 میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو زندگی میں اللہ کی خاطر من پسند طریقوں کو چھوڑ کر، اپنے طرز زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپنا لیں، تو چند دن کی بات ہے پھر ایک بہت خوبصورت انجام ایسے تمام لوگوں کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ سوچئے ذرا ہم اس دن جب ہم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور فرشتے تب تم سلام علیکم بما صبر تم کی پکارے لگا رہے ہوں گے، کیا اس وقت میں یہ دنیا کے چھوٹے موٹے ہیکسا پر جو یہ یاد رہیں گے؟ آپ سفر میں کتنا بھی تھک لیں، جو ہی منزل پہ پہنچتے ہیں نا، ایک دم آنکھیں کھل جاتی ہیں، او اچھا اتنی پیاری جگہ، ساری تھکن دور ہو گئی۔ اور کسی نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے، بس ایک جھلک بچے کو دیکھو تو سب درد ماں کو بھول جاتے ہیں۔ سوچئے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل جس پہ روتے روتے ہم نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، یاد آئیں گے؟ میں نہیں یاد آئیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ سورت نحل میں ہجرت کی بہت بات ہے اور یہ مکی دور کے آخری دور کی صورتوں میں سے تھی۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تھے تو کہا جہاں تم اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تو تم وہ جگہ چھوڑ تو سکتے ہو نا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، ابھی نہیں سمجھاؤں گی کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، لیکن اس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک پورا نظریہ اور ایک پوری سوچ ہے۔ بہت ساروں کو یہ سوچ ابھی تک نہیں سمجھ آئی، مجبور ہو ہو کے گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ہجرت کا نہیں سوچتے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ آپ دیکھیے، ہر نبی کو کتاب ملی اور کتاب کے بیان کرنے کا تذکرہ ہوا۔ ہماری پچھلی ایک دو نسلیں پوری کی پوری کتاب کی تعلیم سے دور رہیں۔ از اٹ ٹرو؟ سچ؟ پچھلے دور کے لوگوں نے کیا کیا ذرا سنیے گا۔ لفظی قرآن پڑھا، تجوید بھی سیکھی، جیسی بھی ہوئی، کچھ نہ کچھ تو کمی تھی۔ بہرحال عربی زبان پڑھنے پر زور رہا، پچھلی پوری صدی میں حافظ بنانے کا شوق بہت رہا۔ حفظ کا غلبہ تھا، کسی کو پکڑو حافظ بنا دو۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں یہ بات کم ہی ملے گی کہ قرآن کا حفظ ہے یا قرآن کے لفظوں کو پڑھو۔ اصل بات یہ کہ جب تک کتاب کے مضامین لوگوں پر ظاہر نہیں کیے جائیں گے تب تک لوگ کبھی بھی اس دین کو سمجھ نہیں سکتے جو اللہ کی طرف سے آیا، اور پھر سارے معاملے بگڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں اس شہر کو بہتر بنانا، تو اس کا حل کیا؟ تعلیم دے دے۔ کون سی تعلیم؟ کون سی؟ قرآن کی تعلیم، تزکیہ، تربیہ، جس میں قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے اور دلوں میں خوف آ جائے۔ آپ کی ذات، آپ کا گھر، پھر خاندان، پھر معاشرہ، پھر ہوتے ہوتے پورا ملک، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ 5 سالہ منصوبہ بنا لیں، چوریاں بھی ختم کروا سکتے ہیں، ڈکیتیاں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے گا تو وہ کہاں کسی کو قتل کریں گے، نہ ماریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسری چیزوں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ بات واضح؟ کل کا ایک جملہ آپ کو بعد میں یاد رہا جو آپ نے سنا تھا ادھر، اگر ہمارا علم آخرت فکر آخرت میں ڈھل جائے تو یہ دنیا اس سے بڑی مختلف ہوتی جیسی آج ہے۔ شاید کبھی لوگ بھول سے کوئی ایک دو سال بعد ایک جھوٹ بول دیتے اور پھر ساتھ ہی تڑپنے لگتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرح کہ اللہ میں نے جھوٹ بول دیا، اور پھر شاید اتنی خاموشی ہو اس دنیا میں ایسے جیسے میت والے گھر میں سوگواری ہوتی ہے نا، کوئی نہ بولے۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے جو لفظ نکلے گا میں بولوں گا، لکھنے والا لکھ لے گا۔ تو میں بولتی؟ آپ مجھے خود بتائیے نا، کوئی بولتا؟ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کوئی پٹر پٹر بولتا؟ اس کو پتا ہوتا میری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے؟ یہ دنیا آج کیوں ایسی ہے؟ ہمارا علم آخرت ہے، فکر آخرت نہیں ہے۔ بس یہ قرآن پڑھ لیجئے، یہ شہر بدل جائے گا۔ سب آپ نے میں نے مل کر انشاءاللہ اس شہر کی گلیوں کا کوڑا اٹھانا ہے۔ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے بھائی لگ جائیں گے، یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں۔ تیار ہے؟ ہم نے یہاں کی جہالت دور کرنی ہے۔ جہاں دین ہو وہاں گندگی رہ سکتی ہے، وہاں مکھیاں بن بن کر سکتی ہیں، وہاں سڑکوں پہ شاپرز پڑے رہ سکتے ہیں۔ آج شعور کا دین نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس پیارے سے ملک کا کیا حال کیا ہوا، کیا درگت بنائی ہوئی ہے اس کی۔ تو انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ نئے صبح شام پیدا کر، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے اندر دم خم تو پیدا کرنا۔ آیت 45 اور 46 بڑی ڈرانے والی آیتیں ہیں، ہم اس میں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی لمحے انسان گناہ کرے تو سوچے اگر زمین ہلی تو میں کہاں جاؤں گی۔ جب میں گناہ کرتی ہوں تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زمین پھٹے گی اور میں اس میں چلی جاؤں گی۔ اور آیت کیا ہے؟ افامن الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بہم الارض، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برائیوں کے کہ زمین میں اللہ ان کو دھسا دے یا ان پر عذاب آ دے وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے، یا اللہ ان کی کروٹوں میں ان کو پکڑ لے اور وہ عاجز کرنے والے نہ ہوں۔ یعنی ایسے ڈانٹ ہے کہ تمہیں ڈر نہیں آتا میرے سے، خوف نہیں ہے تمہیں؟ میں نے پریکٹیکلی اس چیز کو آبزرو کیا۔ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے فلوریڈا، بالکل سمندر کا کتنا، یعنی پورے امریکہ سے نیچے چلے جائیں گے اس کے آگے بس سمندر ہے، فلوریڈا ہے۔ ادھر وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس دن وہاں کے ساتھیوں نے یہ باتیں سنائی تھی، تو سمندر کے کنارے پورا 7 شہر کے سمندر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہی ہم سنتے ہیں ये आपका घर है ना, जैसे उन्होंने सुनाया अपने जो भी मिलने वाले थे, डबल स्टोरी घर था। घर में दो भाई सो रहे थे, एक का बेडरूम नीचे वाले कमरे में था, एक का ऊपर था। रात को दोनों अपने अपने कमरे में हंसबे मामूल गए, और अगले दिन जब ऊपर वाला उठाए, काफ़ी देर गुजर गई, आया नहीं आया नहीं, देखा नहीं, उसका नॉक किया, डोर खोला, क्या किया, जिस जगह उसका बेड था वो पूरा बेड ज़मीन समेत अंदर धंस चुका था। यानी हॉल होता है ना, नीचे से पानी टकराता है लहरों को, तो नीचे ऐसा ऐसा वो कट 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 बनते जाते हैं, तो कहीं से भी ज़मीन ऐसे ड्राउन करती है, वो पूरा सिंक होल अंदर चला जाता है। कैलिफोर्निया पूरी स्टेट ऐसी है, कहते हैं किसी वक्त भी ये डूब सकती है हवाओं में, तूफानों में। आप दुनिया देखे तो सही, आपको पता चले कि अल्लाह ने क्या क्या बना दिया। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता, ये ज़मीन के अंदर है क्या? पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फ़र, गंधक, जलने वाली चीज़ें हैं, जलाने वाली चीज़ें हैं। हम इस आग के गोले पे खड़े मस्तियाँ कर रहे हैं। किसी को कहा जाए कि एक एटम बॉम है और उसके अंदर टाइमर भी लगा हुआ, नहीं टाइम बॉम है, इस पे खड़े होकर मस्ती करो, और टाइम बॉम का जो कनेक्शन है ना ऊपर किसी के हाथ में, किसी को क्लिक करेगा और वो बम फट जाएगा, तो क्या उस बॉम के ऊपर कोई मस्ती कर सकता है? तो ये ज़मीन क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, ये एक टाइम बॉम है, जिस वक्त अल्लाह ताला इरादा करेंगे, फ़इन नमाम रुहु इज़ा अरादा शैयन अई यकूल लहू खुन फयकून, जब अल्लाह कह देंगे इसको हो जा, वो हो जाएगी, फटेगी। और ज़मीन तो कान लगाए बैठी है, वह इस अजीनत ली रब्बी हा व हक़त व इज़ल अर्दु मुद्दत वलक़त माफ़ी हा व तखलत, वो निकाल के बाहर रख देगी, खाली हो जाएगी। तो क्या हमें डर नहीं लगता इस ज़मीन पे गुनाह करते हुए? फिर आयत 58 और 59 में आज की औरतों के लिए बहुत नसीहत है। इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए, इसमें सबसे पहला हक जीने का दिया। अगर इस्लाम ना आता तो औरतें कब की मर खप चुकी होती। कहते हैं कि पहले से गड़ा खोद कर रखते कि अगर बच्ची पैदा हो गई तो माँ के पेट की कब्र से निकाल कर ज़मीन की कब्र में डाल देंगे। कुछ तो पैदा होते ही मार देते थे, और कुछ कबीले 3-4 साल का होने पर मारते थे। यानी बच्ची 3-4 साल की होती, कितनी प्यारी लगती हैं, गुड़िया लगती हैं, और उस वक्त जाकर उनको दफन कराते थे। रस्में इसी तरह दिलों को सख्त करती हैं। याद रखें, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना रस्म थी, या ऐसी रस्में जैसी आज फजूल किस्म की रस्में हमारी शादी ब्याहों की हैं, मरने जीने की रस्में। उनको एहसास ही मिट गया था कि ये बेटी मर जाएगी, वो कहते रस्म में सब मार रहे हैं, हमने भी अपनी बेटी को कत्ल करना है। रस्में बड़ी वहशियाना होती हैं। कहते हैं कि पहले से गड़ा खोद कर रखते थे, अगर बच्ची पैदा हो गई तो माँ के पेट की कब्र से निकाल कर ज़मीन की कब्र में डाल देंगे। कुछ तो पैदा होते ही मार डालते, कुछ कबीले 3-4 साल का होने पर मारते थे। कुफर दिल को सख्त करता है, और बच्चियों के साथ आज भी जिनका दिल सख्त है, इसका मतलब यह है कि वहाँ ईमान से ज़्यादा नशुक्री और कुफर है। तो इस्लाम ने औरत को सबसे पहला हक जो दिया है ना, वो जीने का हक दिया है। इसी तरह आयत 67 सबसे अहम आयत है सूरत की, जिसकी वजह से इस सूरत को सूरत नहल भी कहते हैं। वमिन समरात नखीली वला नाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरम व रिज़्क़न हसना इन फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून व ओहा रब्बुका इलन नहल अन तत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता। पहली आयत जो पढ़ी वो क्या थी? शराब की कबाहत को साबित करने के लिए नाजिल हुई। यानी अभी शराब हराम नहीं हुई, माइंड सेट किया जा रहा है, माइंड मेकअप किए जा रहे हैं कि देखो ये अब शराब हराम होने वाली है। और अगली ही आयत में शहद की मक्खी का तस्करा है। इस वजह से सूरत का नाम नहल है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। शहद की मक्खी कैसे शहद बनाती है? एक होती है मलका मक्खी, लीडर, और बाकी होती हैं वर्कर्स। सब मिलकर टीम वर्क करती हैं और शहद बनता है। फिर कई मील चलती हैं तो चंद फूलों का रस चूस कर लाती हैं, और इसको पेट में रखकर कुछ केमिकल एनालिसिस के बाद फिर एक लुआब की शक्ल में जिस्म से निकालती हैं। फिर कुछ मक्खियाँ शहद का छत्ता बना लेती हैं, जिसका हर खाना मुसद्दस, यानी 6 खानों वाला, जिसको हेक्सागोनल शेप कहते हैं, इस तरह का होता है। फिर शहद की मक्खी जितना ड्रॉप निकालती है वो एक खाने में फिट होता है। इसके पीछे एक मक्खी होती है जो फौरन मोम चिपकाती है। फिर एक मक्खी होती है जो शहद को पंखा झलती है कि वो ठंडा हो जाए, फिर मिलता है ये शहद। जिस तरह शहद शिफा है, ये कुरान भी शिफा है, इसको हाईलाइट करें। اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس طرح انسانیت کے جسم کی غذا شہد اتنے مرحلوں کے بعد ٹیم ورک کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، تو اگر کہیں لوگوں کو قرآن بھی سکھانا ہے تو اس کے لیے بھی ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ایک شہد کی مکھی سے انسان سبق سیکھ لے تو پوری تنظیم بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے نصیحت لینے والا بنا دے، آمین۔ شہد کی مکھی کا عمل کیا ہے؟ ٹیم ورک ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام اکیلے ہو سکتے ہیں، بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے۔ اس پہ تو سیشنز کے سیشنز ہیں، سب ٹریننگ سیشن انصار اللہ کے موسٹلی اسی تھیم پہ گھومتے ہیں۔ آپ یہ جو قرآن پڑھنے آئے ہیں نا، آپ کو یہاں ٹیم ورک دکھتا ہے؟ دکھتا ہے نا، یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ میں ہر کام کروں، ہر فن مولا، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ۔ ون مین شو از نتھنگ۔ اسلام شخصیات اور ناموں کو نہیں آگے کرتا، ادارے، انسٹیٹیوٹ، پلانس کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو خیر پھیلتی ہے۔ اس پہ وقت نہیں ہے، ورنہ بہت بات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر انسان کی عمر کے ادوار کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور آخری عمر کے حصے کا بیان کر رہے ہیں کہ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، سیدھا کھڑا ہو کر چل بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تھے تم، بہت اکڑتے تھے، بہت بڑا بنتے تھے، آج پھر کچھ نہیں جانتے، عقل ماری گئی۔ یہاں ہم تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، گھر کے بزرگوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے میرے آپ کے لیے ارزل عمر، بڈھے، نحیف، کمزور، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، بولتے ہی رہتے ہیں سارا دن، بس صبر کیجئے۔ کیا میں ان کو اپنے ساتھ پارٹی میں لے جاتے ہوئے شرماتی ہوں؟ سوچئے، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں گھر چھوڑ جاتے تو کیسا لگتا؟ وہ ایک بات بار بار پوچھتے ہیں، بڑوں کی عادت ہوتی ہے، تو کیا میں جھنجھلا جاتی ہوں؟ جب ہم بچے تھے تو بار بار کہتے تھے، ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، تو جب وہ لاڈ سے ہمارے جملے لکھ لیتے تھے، آج ہمیں بوڑھے لوگوں کے ساتھ صبر کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے، اکثر لوگ کہتے ہیں امی سٹھیا گئی ہیں، ابا تو بالکل ہی بدک گئے ہیں، بس بس کہہ دیا، ہو گیا۔ اس صورت میں بہت سی نعمتیں بیان کرنے کے بعد ایک آیت 91 کیا ہے، ذرا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 91 آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کھول دی ہے۔ او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا۔ یعنی یہ کچھ مطالبوں کی باتیں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہم سب سے بہت سارے عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم نے اس پارے کے عنوان میں آرزوئیں اور تمنائیں لیں۔ اس عنوان میں اور صورت نحل میں بڑی گہری مماثلت ہے۔ سب سے زیادہ نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کروا کر اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ جس مالک نے اس کائنات میں اتنا خوبصورت کام کر دیا، اتنا کچھ رکھ دیا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اگلے جہاں کو اس سے بھی پیارا بنائے گا؟ یہ ہے عمل کا نقطہ۔ سچ بتائیں، دنیا کو دیکھ کر یقین آتا ہے نا کہ جنت بھی ہوگی؟ یقین کریں، ساری دنیا پیاری ہے، ہمیں تو اپنا ملک اچھا لگتا ہے نا، لیکن اللہ نے مجھے اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت بنایا کہ جس طرح اللہ کے قرآن کو بار بار پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا نا، اسی طرح دنیا کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ جب میں فرسٹ ٹائم ناروے گئی اور بارش تھی، ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے، جو ہماری ہوسٹ تھیں جو مجھے لینے آئیں ایئرپورٹ سے، وہ مجھے دیکھنے کی متلاشی تھی، میں نقاب میں تھی، گاڑی میں بیٹھے تھے، اور ظاہر ہے کرٹسی میں انسان جو ساتھ ہوتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے، لیکن میری نظریں گاڑی سے باہر تھیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں وہ منظر نہیں دیکھے تھے جو ایئرپورٹ سے گھر تک آنے کے رستے میں میں نے دیکھ لی، کیونکہ فال سیزن تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ لش یلو کلر کے بڑے بڑے پتے، پھر براؤن، اورنج، یعنی کلر چینج کا فال، ڈفرینٹ کلرز کا تھا، اور ساتھ بارش تھی۔ بس وہ وقت تھا کہ جس وقت دل وہیں رہ گیا، اور میں تب سوچتی تھی کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر آج تک یہ منظر نہیں دیکھ سکے، ہمارے یہ ملک میں اس طرح نہیں ہوتا، ہر ملک کا فال ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی میں بالکل زردے والے رنگ کے، پیلے رنگ کے پتے ہو جاتے ہیں، کسی میں اورنج ہوتے ہیں، کسی میں میرون، امریکہ کی کچھ اسٹیٹس ہیں میرون، بالکل صحیح برگنڈی کلر ہے، اس رنگ کے پتے ہوتے ہیں۔ تو میں جب یہ چیزیں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ مجھے یقین آ گیا کہ تیری جنت بھی ہوگی۔ اس لیے گھوما پھرا کریں، دنیا کو دیکھیں، اپنے غموں سے باہر نکلیں۔ ہر وقت تفکرات، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے دکھی دکھنے کا، دکھی فیملی، سیڈ ہاؤس، پریشان ہاؤس، اور پریشانیوں کو پیچھے ڈالیں، ماریں، وہ کہتے ہیں نا ایک ایک کریں اس کو۔ اللہ کی اس دنیا میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو سورت نحل کو پڑھتے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، تو پھر جنت تو اس سے کیا گنا خوبصورت ہوگی۔ اسی طرح سورت نحل کی آیت 90 بہت اہم آیت ہے، جس میں دین اسلام کا خوبصورت روپ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنا دیا گیا تھا، کیونکہ مرد تو کم از کم ہر جمعے کو یہ آیت سنیں اور ان کی زندگی اس کا عملی ثبوت بن جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی دفعہ پڑھی سنی جانے والی آیت پر آج عمل سب سے کم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہی عن الفحشاء والمنکر والمنکر والبغش یعظکم لعلکم تذکرون۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے کہ انسان بہت لمبی بات نہیں کر سکتا، یا کوئی راہ چلتے مسلمان یا غیر مسلم اگر اسلام کا نچوڑ پوچھے تو صرف ایک ہی بات کر سکتا ہے، یعنی لمبی بات کا موقع نہیں ہوتا۔ ایک ہی آیت بتا دی جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس آیت میں تین چیزوں کی بات ہوئی، اور پھر جن کو کرنے کا حکم ہے اور جن سے رکنا ہے، اور پھر حکم کا لفظ بہت اہم ہے، ان اللہ یامر، امر انٹیروگیٹیو ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز کیا، اب یہ چھ چیزیں ابھی سے ایک آیت میں ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز عدل ہے، ہائی لائٹ کریں۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان دوسرے کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آسان سی بات سمجھ لیجئے، متوازن زندگی گزاریں اور انتہا پسند رویوں سے بچیں۔ اسلام ہمیں نہ تو انتہا پسندی سکھاتا ہے اور نہ قول و فعل کا تضاد سکھاتا ہے۔ جو رویے، جو باتیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کریں۔ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا ایک لمحے میں بدل جائے اگر اس ایک اصول پہ میں عمل کر لوں اور آپ عمل کر لیں۔ جو اپنے لیے نہیں پسند، وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں کرنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت کرے، تو پھر آپ کسی کی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مثال ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے نظر سے دیکھیے۔ اس ایک لفظ عدل کے اندر آپ کو توحید سے لے کر معاملات تک کے کئی معاملے سمجھ آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عدل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دنیا کے معاملات کے ساتھ آخرت کا موازنہ کر لیں تو عدل یہ ہے کہ آخرت کو اتنی جگہ دی جائے، اتنی کوشش کی جائے جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دین اسلام میں متوازن رویہ دکھے گا۔ اسی لیے امت وسط کہا گیا، یعنی بالکل متوازن قوم۔ کہیں بھی کسی انسان کے رویوں میں اگر کوئی انتہا پسندی دکھے تو فوراً سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، اسلام فنڈامنٹلزم کا نام نہیں ہے، اسلام از اے بیلنس ریلیجن۔ آپ کی میری زندگی، ہمارے رویے، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری محبت کا اظہار، ہماری نفرت کا اظہار بیلنس ہونا چاہیے۔ دب کے رہیے، اللہ تعالیٰ اسی میں خوبصورتی پیدا کرے گا۔ اگلی چیز ہے احسان۔ کیا ہوتی ہے؟ ہائی لائٹ کریے۔ برابری کے درجے پر رہ کر لوگوں سے معاملات نہ کرو، بلکہ احسان کے درجے پر رہو۔ عموماً دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی یہ بھی ایک اصول ہے، ٹٹ فار ٹیٹ انگلش میں ہم جملہ بولتے ہیں۔ اسلام اس سے بڑھ کر ایک اعلیٰ درجہ سکھاتا ہے۔ کیا؟ عظمت کا۔ جو دے اس کو بھی دے دو، اور جو نہ دے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب تب دیں گے، تو نہیں دیں گے نا تو گھروں میں سکون ہو جائے گا، پھر لڑائیاں نہیں ہوں گی، پھر طلاقیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور احسان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی شرط کے دینے والے بن جاؤ، بغیر کسی شرط کے دینے والے بن جاؤ۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، لینے والا نہیں بننا۔ کل سارا دن میرے ذہن میں پھر وہی جملہ گھومتا رہا کہ وام مما ینفد ناسف یمکس، گھنٹوں کے اعتبار سے اسے ایک آیت پہ ہماری بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن جب بھی سورت رعد میں پھر یہ آیت سامنے آتی ہے دل کھل جاتا، لوگوں کو نفع دے لو، لوگ یاد کریں گے، دیکھیے کل ہم نہیں رہیں گے، لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ یہاں بھی یہی لکھا ہے، بغیر شرط کے دیجئے، انکنڈیشنل لو، انکنڈیشنل کیئر، محبت دیجئے، پیار دیجئے، اور دنیا سے لے کر جانا بھی کیا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو اس اصول کا پابند کر لے، لینے والا نہیں بننا۔ جب لوگوں کے حقوق کے نام پر مانگنے والا سکھا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہی اضطراب ہوتا ہے جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھاؤ، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، اور احسان کے درجے میں اگر مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے لے کر انسانوں کے معاملے تک لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں احسان کیا ہے، کسی کو پتہ؟ کانک تراہو، ان تعبد اللہ کا انک تراہو، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں طاری ہو پا رہی تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ احسان کیا ہے، ایک لفظ لکھیے، حسن معاملہ، گڈ ڈیلنگس، فیئر ڈیلنگس۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی جامع اصطلاحات ہیں، خالق سے لے کے مخلوق تک کے معاملات سکھاتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے جمعے کے خطبوں میں سننے کے باوجود ہمارے 90% برادرز کو یہ آیت سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی، اس پہ لیکچر بھی موجود ہے۔ تیسری چیز ہے ایتائز القربا، رشتہ داروں کی بات۔ انسان عموماً احسان خوشی سے کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں میں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں، ان کے ساتھ عدل سے بڑھ کر احسان، اور احسان سے بڑھ کر زیادہ اعلیٰ کام کرنے کو تیار ہے اگر کوئی ہو، لیکن سب سے مشکل یہاں جو معاملات ہیں وہ رشتہ داری کے معاملات ہیں۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ باہر کی دنیا کے ساتھ ہم بڑے فرینڈلی، بڑے جولی، لوگ کہتے ہیں وہ تو اتنی اچھی ہیں، گھر والوں سے پوچھیں انہوں نے خون خوش کیا ہوا گھر والوں کا، تو اصل بات ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا نا ہمارا، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ذرا سا اس کو بھی سمجھیے، کیونکہ اس کے اندر بعض دفعہ چوٹ کھانی پڑتی ہے، بعض دفعہ امیدیں ٹوٹتی ہیں، بعض دفعہ توقعات بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں، یعنی بہنیں یا بھائیوں سے توقعات لگا لیں گی، اسی طرح ماں بیٹے سے لگا لیتی ہے، بیٹے جو ہے وہ بعض دفعہ بچوں سے لگائے بیٹھے ہیں، بعض دفعہ رشتہ دار ہم سے توقعات لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رشتہ داریوں کی بات کر کے اسلام کا وہ خوبصورت روپ بتا دیا کہ اسلام صرف باہر جا کر تبلیغ کرنے کا نام نہیں، مسجدوں میں جا کر پانچ وقت نماز پڑھنے ہی کا نام نہیں، بلکہ رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، اور رشتہ داروں کو صرف رشتہ داروں کے حقوق دینے ہیں، اللہ کے نہیں۔ بعض لوگوں کو صلہ رحمی کا صحیح معنی بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتے ہیں ہر وقت رشتہ داروں کے گھر آتے جاتے رہنا، ہر موقع پہ تحفہ تحائف دیتے دینا، ہمارے شادی ہوئی تو وہ آئیں، اور پھر دعوتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے، دلہن کو جوڑے، پہلا پھیرا، پھر دوسرا پھیرا، جس کو مکلاوا کہتے ہیں پنجابی میں، یہ سب ایتائے ذل قربا نہیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ پھر رشتہ داروں کا حق کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، حق یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی رشتہ داروں کو دو، اور وہ کیا ہے، آپ کو اپنے لیے کیا پسند ہے، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، تو رشتہ داروں کو اس کتاب کی دعوت دیجئے، اللہ کے دین کی دعوت دیجئے۔ ہم سب نے اگر اللہ کی کتاب پڑھی، سیکھی اور سمجھی تو آپ سب لوگوں کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اپنی خالہ، پھپھی، ساس، ماں اور جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان تک بھی اس کتاب کو پہنچائیں۔ اگر آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ ملے تو اس کو خود ہی نہ سمیٹیں بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ آج کل پھپھیاں خالہ تو بیچاری ویسے ہی پیچھے ڈلی گئیں، میں نے دیکھے اب سگے رشتے بھی نہیں ملتے، بہت کم، الا ماشاءاللہ، حالات ہی ایسے ہیں، ساری اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں، مصروفیات ہی بڑی ہیں۔ چلیے یہ تو تھے تین کام کرنے کے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، اب نیگیٹو ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ڈوز تھے، اب ڈونٹس ہیں، کیا؟ فحش، منکر اور بغاوت، یہ تین چیزیں ہیں جن کو انسان کی عقل بھی نہیں مانتی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اسلام میں ہی منع نہیں بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ہی نہیں. فحش کبھی کسی انسان کو پسند نہیں آ سکتا, یہ جانوروں کی بات ہے. ہم نے 13ویں پارے میں نفس امارہ کے اجزاء دیکھے تھے, تو وہاں دیکھا تھا کہ فحش کہاں پر ہے. یہ جانوروں کی سطح کی زندگی ہے. جو لوگ فحاشی کی سطح پر جیتے ہیں, جو لوگ منکر یعنی وہ چیز جن کا عقل ہی انکار کر دے اس کا ارتکاب کرتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ وہ نفس امارہ کی سطح پر چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے والا اور اپنی برائیوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو لانے والا بنا دے.